السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ويحاجكم من ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ان آیات کریمہ کا سادہ ترجمہ یہ ہے، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اس پر جو مومنوں پر اتارا گیا ہے دن کے پہلے حصے میں ایمان لے آؤ اور اس کے آخر پر انکار کر دو، شاید کہ وہ رجوع کر جائیں، اور کسی کی بات پر ایمان نہ لاؤ سوائے اس کے کہ جو تمہارے دین کی پیروی کرے، تو کہہ دے کہ یقیناً ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، یہ ضروری نہیں کہ کسی کو وہی کچھ دیا جائے جیسا تمہیں دیا گیا، یا اگر نہ دیا جائے تو گویا ان کو حق ہو جائے گا کہ وہ تمہارے رب کے حضور تم سے جھگڑا کریں. تو کہہ دے یقیناً فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بہت وسعت بخشنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے. وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. اور اہل کتاب میں سے وہ بھی ہے کہ اگر تو ڈھیروں ڈھیر امانت بھی اس کے پاس رکھوا دے تو وہ ضرور تجھے واپس کر دے گا، اور ان میں سے ایسا بھی ہے کہ اگر تو اس کو ایک دینار بھی دے تو اسے تجھے واپس نہیں کرے گا، سوائے اس کے کہ تو اس پر نگران کھڑا رہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی الزام کی راہ نہیں، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جبکہ وہ اس بات کو خوب جانتے ہیں. ہاں کیوں نہیں، جس نے بھی اپنے عہد کو پورا کیا اور تقوی اختیار کیا تو اللہ متقیوں سے محبت کرنے والا ہے. میں نے ان آیات کریمہ کا اس خطبے کے لیے انتخاب کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نزدیک ان آیات میں سے اکثر کا اطلاق آج کل پاکستان کے حالات پر ہو رہا ہے، اور جب میں اس کی تفصیل بیان کروں گا تو آپ کو بات سمجھ آتی چلی جائے گی. ایک آیت اس میں میں نے چھوڑ دی ہے بیچ میں سے، نہیں چھوڑ دوں گا اس تفصیل میں بیان جانے سے پہلے، کیونکہ وہ اپنی ذات میں بہت تفسیر کی محتاج ہے، اور اصل مضمون کو چھوڑ کر پھر اس آیت کی تفسیر میں بہت وقت لگ جاتا ہے، اس لیے وہ آیت میں چھوڑ دوں گا اور باقی سب کو ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے تو یہ ہے کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دستور تھا کہ منافق لوگ نئے مسلمانوں کو بہکانے کی خاطر اپنے آدمیوں میں داخل کر دیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ صبح ایمان لے آؤ اور شام کو کہہ دو کہ ہم تو ایمان نہیں رکھتے. یہ صرف اس زمانے کا دستور نہیں بلکہ اب بھی احمدیت کی ترقی سے جل کر مولوی لوگ یہی دھوکہ دینے کی مسلسل کوشش کرتے ہیں، اور تبلیغ کرنے والے احمدی اپنی سادگی میں یہ اعتماد کر بیٹھتے ہیں کہ فلاں شخص جماعت اسلامی یا تبلیغی جماعت یا سپاہ صحابہ کا آدمی تھا اور ہم نے اسے احمدی کر لیا ہے، حالانکہ ان بظاہر احمدی ہونے والوں کی نیت صرف یہ ہوتی ہے کہ انہیں دھوکہ دیں، اگرچہ وہ اس دھوکے میں عام احمدیوں کو مرتد کرنے میں تو کامیاب ہرگز نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، مگر وہ لوگ جو اپنی سادگی سے ان کو اپنی بیتوں کے طور پر پیش کرتے ہیں ان کو بہت نقصان پہنچتا ہے، اور بہت ہی تکلیف دہ خبریں ان کے متعلق معلوم ہوتی رہتی ہیں. تو مومن کو سادہ تو ہونا چاہیے مگر اہل بصیرت سادہ، ایسا جو نور اللہ سے دیکھتا ہے چیزوں کو، اور سمجھ جانا چاہیے اس کو کہ یہ شرارت ہے، دھوکہ ہے. جب وہ اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو محض سادہ رہ جاتے ہیں اور اہل بصیرت نہیں رہتے. اس کے نتیجے میں بہت ہی تکلیف دہ خبریں آئے دن مجھے پہنچتی رہتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید کے حوالے سے اب میں دوبارہ سمجھاؤں کہ تبلیغ بہت اچھی چیز ہے، مگر وہ لوگ جو دھوکہ دینے کے لیے آتے ہیں اور یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم پہلے جماعت اسلامی کے تھے، سپاہ صحابہ کے تھے، فلاں جگہ کے تھے، ان پر آپ ان کے دھوکے میں نہ آیا کریں، وہ محض آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ مومنوں کو فی الحقیقت دھوکہ نہیں دے سکتے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، وہ اپنی دانست میں دھوکہ دیتے ہیں مگر اللہ اور اللہ والوں کو حقیقت میں دھوکہ نہیں دے سکتے. اس لیے آپ وہ اللہ والے بنیں جو ان کے دھوکے میں نہ آئیں. اسی لیے جب بھی ان کی طرف سے مجھے یہاں ان کی بیتیں موصول ہوتی ہیں تو میں ہر بیت کے متعلق یہ لکھ دیا کرتا ہوں اصلاح ارشاد کو کہ مجھے تو اس میں دھوکہ نظر آ رہا ہے. کیوں ان لوگوں کو نظر نہیں آیا جنہوں نے بڑے فخر سے ان کی بیت پیش کی تھی؟ اور بلا استثناء وہ ضرور دھوکہ نکلتا ہے، اور پھر ان احمدیوں پر بیچاروں پر مقدمے چلتے ہیں، طرح طرح کی اذیتیں ان کو دی جاتی ہیں، اور اس بات پر وہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم نے ان سادہ لوگوں کو پکڑ لیا اور دھوکے میں کامیاب ہو گئے. تو ہرگز یہ الزام اپنے اوپر نہ لیں کہ آپ بھی ان سادہ لوگوں میں ہیں جو اللہ کی جماعت میں اور اللہ کے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ پھر تو آپ عملاً خدا سے پیچھے ہٹ جائیں گے. اللہ والوں کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دھوکے کی باتیں ہیں. بس میں امید رکھتا ہوں کہ اس بات کا خیال رکھیں گے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی کچھ ہوتا تھا. علامہ سدی کے حوالے سے تفسیر ابن جریر میں مذکور ہے کہ اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا تھا کہ تم اس تعلیم پر جس پر ایمان لانے والے ایمان لائے ہیں دن کے پہلے حصے میں ایمان لے آؤ اور دن کے آخری حصے میں اس کا انکار کر دو، تاکہ اہل ایمان بھی ایمان سے پھر جائیں. تفسیر کے مطابق یہ اورینا بستی کے 12 احبار تھے جنہوں نے یہ منصوبہ پیش کیا تھا. چاہے 12 ہوں یا اس سے زیادہ ہوں یا کم ہوں، یہ بحث بے تعلق ہے. صرف یہ بات ہے جو قابل غور ہے کہ اس دھوکے میں وہ سچے مومنوں کو دھوکہ دینے میں تو کامیاب نہیں ہوتے، اور اس کے نتیجے میں کوئی ارتداد نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. احمدی بڑے ثابت قدم ہیں، اور ایسے لوگ ان کو غیر احمدی بنانے میں تو کامیاب نہیں ہو سکتے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، جو فخر سے ان کی بیتیں پیش کرتے ہیں ان کو ضرور دھوکہ لگتا ہے. اس لیے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور اپنی سادگی کی وجہ سے ساری جماعت کے لیے تکلیف کا موجب نہ بنیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس زمن میں تحریر فرماتے ہیں، جب ان بدبختوں پر اپنے تمام خیالات کا جھوٹ ہونا کھل گیا اور کوئی بات بنتی نظر نہ آئی، تو آخر کمال بے حیائی سے کمینہ لوگوں کی طرح اس بات پر آ گئے کہ ہر طرح اس تعلیم کو شائع ہونے سے روکنا چاہیے. پھر فرماتے ہیں اس آیت کا ذکر کر کے، وقالت طائفۃ من اہل کتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین، یہ میں تلاوت کر دی ہے آپ کے سامنے. اور بعضوں نے عیسائیوں اور یہودیوں میں سے یہ کہا کہ یوں کرو کہ اول صبح کے وقت جا کر قرآن پر ایمان لے آؤ، پھر شام کو اپنا ہی دین اختیار کر لو، تا شاید اس طرح سے لوگ شک میں پڑ جائیں اور دین اسلام کو چھوڑ دیں. دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ہیں، وہ ہے ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم. یہ وہ آیت ہے جس کو میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت اس خطبے میں چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ یہ بہت لمبی تفسیر کی محتاج ہے، اور ان مشکل آیات میں سے ہے جس میں پرانے مفسرین بھی تفصیل بیان کرتے ہوئے بڑے مشکل میں پڑ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے غور کے بعد خدا تعالیٰ نے مجھے اس کا مضمون پوری طرح کھول دیا ہے، سمجھا دیا ہے. مگر اس تفسیری بحث میں پڑھنے کا یہ خطبہ اجازت نہیں دیتا. اب تیسری آیت یہ ہے، یختص برحمته من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہے خالص کر لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. جب آپ یہ سنتے ہیں یختص برحمته من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، تو فوری طور پر سورہ جمعہ کی اس آیت کی طرف توجہ مبذول ہو جاتی ہے، ذالک فضل اللہ یوتی ہے من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے وہ جس کو چاہے دیتا ہے. تو یہ آیت بھی دراصل پاکستان کے حالات پر اس طرح عائد ہو رہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ نے فضل فرمایا، ان کو چن لیا اپنے لیے، اور ان کو اس پر آگ لگ گئی، اور یہ نہیں سوچتے کہ سورہ جمعہ میں یہی پیش گوئی تھی کہ خدا اپنے فضل کے لیے جس کو چاہے گا چنے گا، اور تم اس کو روک نہیں سکتے، جو چاہو کر لو، کبھی بھی اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو سکوگے. اب یہ آیت جو ہے اس میں بھی اس زمانے کا حال بھی بیان ہوا ہے اور اس زمانے کا حال بھی. فرمایا ومن اہل کتاب من ان تامن ہو بقنطار یودہی الیک ومنہم من ان تامن ہو بدینار لا یودہی الیک إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور اہل کتاب میں سے وہ بھی ہیں کہ اگر تو ڈھیروں ڈھیر امانت بھی ان کے پاس رکھوائے وہ ضرور تجھے واپس کر دے گا, ڈھیروں ڈھیر امانت بھی اس کے پاس رکھوائے تو وہ ضرور تجھے واپس کر دے گا. اور ان میں ایسا بھی ہے کہ اگر تو اس کو ایک دینار بھی دے تو اسے تجھے واپس نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ تو اس پر نگران کھڑا رہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی الزام کی راہ نہیں, اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جبکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں. اس زمانے میں جو یہود کیا کرتے تھے مسلمانوں سے, یہ اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. لیکن اس زمانے میں بھی تو یہود پیدا ہونے تھے, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آپ کی امت ہی میں سے یہود نے پیدا ہونا تھا. یہ بات آج کل کے علماء نظر انداز کر دیتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشگوئی لفظاً لفظاً پوری ہو چکی ہے, اور باہر جانے کی ان کو ضرورت نہیں. پاکستان کے حالات ہی کو دیکھ لیں, وہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس زمن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابھی ابو سعید خدری کی یہ روایت ہے جو بخاری سے لی گئی ہے, ورس کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم لوگ اپنے سے پہلی اقوام کی طور طریقوں کی اس طرح پیروی کرو گے جیسے ایک بالشت دوسری بالشت کی طرح اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی طرح ہوتا ہے, یہاں تک کہ اگر بالفرض وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی ان کی پیروی کرو گے. ہم نے عرض کیا, یا رسول اللہ, یہود و نصارہ مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا, اور کون؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور یہ حدیث ترمذی میں ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر بھی وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے, جن میں ایسی مطابقت ہوگی جیسے ایک پاؤں کے جوتے کی, معاف کرنا کچھ پہلے نزلہ ہوا تھا مگر اللہ کے فضل سے بہت بہتر ہو گیا, میں بہت بہتر کی اس لیے خبر دے رہا ہوں کہ لوگ خطبہ دیکھنے والے گھبرا نہ جائیں, تو اکثر گھبرا جاتے ہیں. میں خدا کے فضل سے بہت جلدی اور بہت بہتر ہوا ہوں, اور یہ سب کچھ خاص طور پر دعا کے نتیجے میں ہوا ہے. تو جیسے ایک پاؤں کا جوتا دوسرے پاؤں سے ملتا ہے, اس طرح وہ لوگ ایک دوسرے کے مشابہ ہو جائیں گے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کنز الامال میں درج ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت پر ایک زمانہ اضطراب اور انتشار کا آئے گا, لوگ اپنے علماء کے پاس رہنمائی کی امید سے جائیں گے, مولویوں کی طرف جائیں گے, دیکھیں تو صحیح وہ کیا کہتے ہیں. بہت سخت اضطراب اور انتشار, یعنی فرقہ مندیاں ہوں گی, لوگ مختلف فرقوں میں پھٹ چکے ہوں گے, دل پھٹ چکے ہوں گے, تو گھبرا کر کچھ لوگ اپنے علماء کی طرف توجہ کریں گے. تو فرمایا, تو وہ انہیں بندروں اور سوروں کی طرح پائیں گے. اب یہ بندروں اور سوروں کے متعلق بھی قرآن کریم میں ذکر موجود ہے, اور اسی کی تشریح ہے. جب وہ ذکر پڑھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ پرانے زمانے کا حال تھا, آج کل یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اور آج کل جیسا کہ پرانے زمانے میں حال تھا کہ سچ مچ بندر اور سور نہیں بنائے گئے تھے, بلکہ بندروں اور سوروں کے اخلاق اختیار کر لیے تھے, بس آج کل بھی یہی حال ہے کہ ایسے علماء بندروں کی طرح نقالی تو کرتے ہیں اسلام کی, چہرے پہ داڑیاں تو سجا لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, مگر کہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی جو آپ کے چہرے پہ سجتی تھی, اور کہاں ان مولویوں کی داڑیاں جس کو دیکھ کر کئی داڑیوں سے ہی متنفر ہو جاتے ہیں. تو جب اور سوروں کی طرح ان معنوں میں کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھیتیوں کو پامال کرتے چلے جاتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی کھیتیاں لگائیں ان کھیتیوں کو یہ سور پامال کرتے ہیں اور بیج اگنے نہیں دیتے. احمدیت کے ساتھ بیان یہی ہو رہا ہے. پھر انہی لوگوں کے ذکر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ نام کے سوا اسلام کا کچھ باقی نہیں رہے گا, الفاظ کے سوا قرآن کا کچھ باقی نہیں رہے گا. یعنی اسلام بظاہر تو بہت ہوگا, ہر وقت اسلام کی باتیں ہو رہی ہوں گی, لیکن محض نام کے طور پر. اور قرآن بہت پڑھا جائے گا مگر سرسری طور پر, سجاوٹ کے لیے ہوگا قرآن کریم. قرآن کی روح سے لوگ ناواقف ہوں گے. اس زمانے کے لوگوں کی مسجدیں بظاہر آباد نظر آئیں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. اب مسجدیں دیکھ لیں کتنی آباد ہو جاتی ہیں ڈنڈے کے زور سے, مگر سب ہدایت سے خالی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہوں گے. اب یہ فقرے جو ہیں یہ میرے تو نہیں, یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں. بین ہی انہی الفاظ میں آئندہ زمانہ کے مولویوں کے متعلق پیشگوئی فرمائی گئی ہے. ان میں سے ہی فتنے اٹھیں گے اور انہی کی طرف لوٹ جائیں گے. اب اس حدیث پر جتنا بھی چی بجبی ہوں وہ اس کا حقیقی جواب دے ہی نہیں سکتے. اگر وہ یہ کہیں کہ ہم وہ مولوی نہیں ہیں بلکہ ابھی زمانہ آنے والا ہے کہ ہم سے بدتر مولوی بھی تم دیکھو گے, تو اس سے زیادہ بدبختی پھر اسلام کی نہیں ہو سکتی. ان سے بھی بدبخت آگے آنے والے ہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے رحم کریں اسلام کے مستقبل پر اور اپنے پر ہی بات ختم کر دیں, یہی بہتر ہے اسلام کے حق میں. بس یہ جو کنتار والی بات تھی, اب میں اس کی کچھ تفصیل بیان کرتا ہوں. ان میں بھی نیک لوگ ہوں گے ضرور, امانت کا حق ادا کرنے والے ہوں گے. بعض فسادات کے دوران بھی مجھے اطلاعیں ملیں کہ بعض لوگ اتنے شریف و نفس اور امانت کا حق ادا کرنے والے تھے کہ انہوں نے اپنی جان پر کھیل کے بھی احمدیوں کے زیور اور ان کے اموال کی حفاظت کی اور اپنے گھروں میں چھپا لیا اور پھر وقت آنے پر ان کو واپس کر دیا. تو شاذ کے طور پر ایسے فرشتہ سیرت مسلمان بھی ضرور موجود ہیں, مگر بدقسمتی سے وہ اکثر بے آواز ہیں. ان کو جرت نہیں ہوتی کہ کھل کر احمدیت کے حق میں کوئی تائیدی بات کر سکیں, لیکن بددیانت بہت ہیں. اور ان مولویوں کی بددیانتی کے حالات میں وہ لوگ بھی جانتے ہیں, اور اپنا دین تو ان کے سپرد کیا ہوا ہے اور پیسے سپرد نہیں کر سکتے. یہ مجھے واقعہ اپنے تجربے سے معلوم ہے. روہ میں میرے پاس ارد گرد کے جانگلی بہت سے امانت رکھوانے کے لیے آیا کرتے تھے, زیور کی, روپے پیسے کی. تو میں ان سے ہنس کے پوچھا کرتا تھا کہ آپ نے آپ کے گھر میں مولوی کوئی نہیں, مولوی صاحب کے پاس کیوں نہیں امانت رکھواتے؟ انہوں نے کہا توبہ توبہ, مولوی تو کھا جائے گا سب کچھ اور کچھ بھی واپس نہیں کرے گا. تو میں ان سے کہا کرتا تھا کہ مولوی پیسور اپنا دین جو کر دیا ہے اس سے زیادہ قیمتی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس پر تم اعتبار کر بیٹھے ہو اور جانتے ہو کہ بددیانت ہے. بس اس پہلو سے بہت مولوی بددیانت ہیں, اور پیسہ کھا جانا تو ان کا عام دستور ہے, اور دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں کہ احمدی امی ہیں, یعنی جاہل لوگ ہیں, ان کا پیسہ کھا جاؤ, تمہیں اس کا کوئی بھی اس خدا تعالیٰ کی طرف سے تم پر اس کا کوئی بھی عذاب نازل نہیں ہوگا, کیونکہ ان جوہلا کا پیسہ کھانا جائز ہے اور ہمارے اوپر ان کے خلاف کوئی دلیل قائم نہیں کی جا سکتی, بس شوق سے کھاؤ. بس یہ عام دستور ہے پاکستان میں کہ معصوم احمدیوں کے پیسے بٹورتے ہیں, قرض لیتے ہیں تو واپس نہیں کرتے, اور بھی بہت سے طریقے ہیں جن کو اختیار کر کے وہ احمدیوں کی دولت پہ ہاتھ مارتے رہتے ہیں, اور جب ان سے کہا جائے کہ خدا کا خوف کرو وہ کہتے ہیں خدا کا خوف سے ہی تو ہم مار رہے ہیں تمہارے پیسے, اللہ کا خوف نہ کریں تو ہمیں پیسے واپس کرنے پڑیں. اللہ کا خوف کرتے ہیں اور اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ان جاہلوں کے پیسے کھاتے رہو, اور اسی خوف کی وجہ سے ہم کھا جاتے ہیں. یہ سراسر جھوٹ ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ اس بات میں کوئی سچائی نہیں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی امانت والوں کو, امانت نہ رکھنے والوں کو یا امانت میں خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, اور ہمیشہ ایسے لوگوں پر لعنت ڈالتا ہے. بس یہ احمدیوں سے ظلم کر رہے ہیں تو خود اللہ تعالیٰ کی لعنت کے نیچے آ رہے ہیں. اسی سلسلے میں اگلی آیت ہے, بلا من اوفا بعہدہ واتقا فإن اللہ یحب المتقین. خبردار کیوں نہیں جس نے بھی اپنے عہد کو پورا کیا اور تقوی اختیار کیا تو اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے. اگر ان کے نزدیک خدا کی محبت کا کوئی بھی فائدہ نہیں تو ٹھیک ہے, ہمیں ان کے ظلموں کے مقابل پر اللہ کی محبت پسند ہے, اور ہم تو بہرحال متقیوں میں ہی شامل رہیں گے. اس سلسلے میں اس آیت کی تفسیر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے, اور اب چونکہ قربانی کی عید آنے والی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ذکر چل پڑے تو بہت لطف بات ہے کہ عین بین اس خطبے میں ذکر ہو رہا ہے جس کے ساتھ آگے قربانیوں کی عید آنے والی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں, جو شخص دوسرے کے حق میں دست اندازی نہیں کرتا اور جو حقوق اس کے ذمے ہیں ان کو ادا کرتا ہے, اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے عہدوں کا پکا ہو اور دوسرے کی امانتوں میں خیانت کرنے سے بچنے والا ہو. اس لیے بطور نتیجہ کے فرمایا کہ جب ان لوگوں کے میں یہ وصف پائے جاتے ہیں تو پھر لازمی بات ہے کہ وہ اپنے عہدوں کے بھی پکے ہوں گے. یعنی اس سے پہلے اس آیت میں جو اوصاف حمیدہ ان کے بیان فرمائے گئے ہیں, فرمایا کہ اس کے ساتھ عہد, اگر وہ دنیا کے عہد پکے کرنے والے ہوں تو اللہ کے عہدوں کا بھی پاس کریں گے, اگر دنیا کے عہدوں کا پاس نہیں کریں گے تو اللہ کے عہدوں کا بھی کوئی پاس نہیں کریں گے. اس ضمن میں حضرت مشر صاحب مزید فرماتے ہیں, ساری قیمت اور شرف وفا سے ہوتا ہے, اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شرف اور درجہ ملا وہ کس بنا پر ملا؟ قرآن شریف نے فیصلہ کر دیا, ابراہیم الذی وفا, ابراہیم وہ ہے جس نے ہمارے ساتھ وفاداری کی. آگ میں ڈالے گئے مگر انہوں نے اس کو منظور نہ کیا, وہ ان کافروں کو کہہ دیتے کہ تمہارے ٹھاکروں کی پوجا کرتا ہوں. خدا تعالیٰ نے کہا کہ اپنی بیوی کو بے آب و دانہ جنگل میں چھوڑا, انہوں نے فلفور اس کو قبول کر لیا, اور ہر ایک ابتلاء کو انہوں نے اس طرح پر قبول کر لیا کہ گویا عاشق اللہ تھے اور درمیان میں کوئی نفسانی غرض نہ تھی. تو آج کے اس مختصر خطبے میں میں آپ کے سامنے آخر پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس اور بھی پیش کرتا ہوں جو آپ سب کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے. فرماتے ہیں, اے پاکیزگی کے ڈھونڈنے والو, اگر تم چاہتے ہو کہ پاک دل بن کر زمین پر چلو اور فرشتے تم سے مسافہ کریں تو تم یقین کی راہوں کو ڈھونڈو. اب فرشتوں کا مسافہ ایک محاورے کے طور پر استعمال ہوا ہے, یہ مراد تو نہیں کہ فرشتہ راستے چلتے مسافہ کیا کرتے ہیں, مگر قادیان میں تو ہم نے ایسے فرشتے دیکھے تھے, حضرت مولوی شیرلی صاحب جو رستہ چلتے مسافہ کیا کرتے تھے, اور ان کا مسافہ کرنا فرشتوں کے مسافہ کی قائم مقام تھا. عجیب بے نظیر ہستی تھے, اور کوئی بھی بدی کوئی کجی اب کی ذات میں نہیں رہی تھی, سادہ صاف بات کرنے والے اور سادہ طبیعت میں. بعض دفعہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی لصیت کے ظاہری لفظوں کو سمجھتے ہوئے اس بات کو نہیں سمجھتے تھے جو آپ کہنا چاہتے ہیں. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, یعنی بے حد ذہین اور پہچاننے والے لوگوں کو, مگر اس معاملے میں سادگی کی ایک مثال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو فرمایا کہ اس مضمون پر, اس بات کے متعلق یا اس عنوان پر ایک مضمون لکھ کے لاؤ اور یہاں مجلس میں میرے سامنے پڑھو. چنانچہ حضرت مولوی صاحب نے ایک مضمون لکھا اور مجلس میں پڑھا, تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھیں آپ حضرت مولوی صاحب, اچھا مضمون ہے مگر اس میں زور نہیں ہے, تو کوئی زوردار بات کریں. تو فرمایا, بہت مولوی صاحب نے عرض کیا, میں اگلی دفعہ یہی کروں گا. اور وہ مضمون دوبارہ لے کے پڑھا اور بالکل وہی تھا, صرف یہ لکھا ہوا تھا کہ میں بڑے زور سے کہتا ہوں. تو فرشتوں میں ایسی معصومیت بھی ہوتی ہے جس کو سادگی کہا جاتا ہے. تو انسانی فرشتوں میں ایسی معصومیت بھی ہوتی ہے. بس ہم نے تو ایسے معصوم فرشتوں سے ہاتھ ملائے ہوئے ہیں, اور بہت ہی لطف آتا تھا جب حضرت مولوی صاحب اپنا ہاتھ بڑھایا کرتے تھے اور دل میں ایک خلبلی سی مچ جایا کرتی, کیسے کیسے نیک لوگوں سے ہمیں مسافر کرنے کا موقع مل رہا ہے. بس اس کے بعد اب میں آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اقتباس نصیحت کے طور پر رکھتا ہوں. فرماتے ہیں, اے پاکیزگی کے ڈھونڈنے والوں, اگر تم چاہتے ہو کہ پاک دل بن کر زمین پر چلو اور فرشتے تم سے مسافہ کریں, اگر تم چاہتے ہو کہ پاک دل بن کر زمین پر چلو اور فرشتے تم سے مسافہ کریں, تو تم یقین کی راہوں کو ڈھونڈو, اور اگر تمہیں اس منزل تک کبھی رسائی نہیں, تو اس شخص کا دامن پکڑو جس نے یقین کی آنکھ سے اپنے خدا کو دیکھ لیا ہے. اور یہ کہ کیوں کر یقین کی آنکھ سے خدا کو دیکھا جائے, اس کا جواب کوئی مجھ سے سنے یا نہ سنے, مگر میں یہی کہوں گا کہ اس یقین کے حاصل کرنے کا ذریعہ خدا کا زندہ کلام ہے, جو زندہ نشان اپنے اندر اور ساتھ رکھتا ہے. اب قرآن کریم کو اس نظر سے آپ مطالعہ کر کے دیکھیں, زندہ کلام ان معنوں میں ہے کہ آج تک وہ ہماری رہنمائی فرما رہا ہے, اور اس زمانے کی خبریں اس تفصیل سے بیان کرتا ہے, اور ایسی ایسی خبریں بیان کرتا ہے جن کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ 1400 سال پہلے یہ خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی ہوں, جو ایک امی محض تھے. اور انتہائی تفصیل سے ایسی خبریں بھی بیان کرتا ہے وہ رسول جو سائنس کے گہرے رازوں پر مشتمل ہے. اور اب جو دنیا کے رازوں سے پردے اٹھائے جا رہے ہیں, تو ان میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کا پہلے سے قرآن کریم میں ذکر نہ کر دیا ہو, اور ابھی بہت سے ایسے ہیں جو آئندہ اٹھنے والے پردے ہیں, کیونکہ خدا تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ مسلسل غیب کو حاضر میں تبدیل کرتا چلا جا رہا ہے. جو غیب کی دنیا ہے وہ بہت زیادہ ہے اس سے جو حاضر کی دنیا ہے. اب تک جو کچھ غیب سے حاضر میں تبدیل ہو چکا ہے اس سے بہت زیادہ ہے, اور قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ کے کلمات اتنے ہیں کہ ان کا شمار ہو ہی نہیں سکتا. اگر سمندر سیاہی بن جائیں اور بھی سمندر آ جائیں جو سیاہی بن جائیں, تو اس سے لکھے جائیں خدا تعالیٰ کے کلمات, تو پھر بھی وہ کلمات کم ہو جائیں گے, یعنی وہ سیاہی کم ہو جائے گی اور کلمات ابھی باقی بچیں گے. آپ ایک دوات سے آپ دیکھیں کتنا لکھ لیتے ہیں, اور اگر سمندر کی سیاہی ہو उसमें कलम डुबो डुबो के लिखा जाए तो आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि कितना बड़ा मज़मून तैयार होगा, करोड़ों साल का मज़मून उसमें तैयार हो सकता है। और खुदा ताला के कलम ने एक बात जो हमारी फितरतों में लिख दी है उसको भी खोलने के लिए साइंसदानों को कितनी नस्लें दरकार हैं। जीन्स के मुतल्लिक जो खुदा ताला ने नक्श किए हुए हैं इंसानी फितरत में, वो ऐसे हैं कि आप जितना मर्जी सोच लें कुछ समझ नहीं आती ये कैसे हो सकता है। जीन्स के अंदर ये भी बात लिखी हुई है कि बच्चा पैदा हो और इन इन ज़राए से पैदा हो, फिर उसके उस वक्त दांत ना निकलें ताकि माँ को तकलीफ़ ना हो, जब उसको अच्छी तरह आदत पड़ जाए और वो माँ का दूध चूसे और उसको तकलीफ़ ना पहुँचाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके दांत निकलने शुरू हों और फिर वो आदत जो है वो कायम रहती है, फिर वो माँ को दुख नहीं देता, ये इतनी देर तक वाक़ हो, फिर वो बचपन के दांत सारे झड़ जाएं, फिर बड़ी उम्र के दांत निकलें। अब सवाल ये है कि जीन्स में क्या क्या है काम हैं जिनके ताबे ये सारे मज़मून ज़ाहिर हो रहे हैं। एक मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने रखता हूँ कि अगर हमारे दांत उगते हैं तो जीन्स के अंदर जो उगने का हुक्म है उसके ताबे उगते हैं, मगर रुकते क्यों हैं, उगते क्यों नहीं चले जाते? जब जीन्स ने एक दफ़ा कह दिया कि दांत उगाओ और दांतों को कहा कि तुम बड़े होते चले जाओ, तो अगर ये रुकना ना जाने तो दिमाग को पार कर जाएं नीचे के दांत और ऊपर के दांत वैसे सामने नीचे लटक जाएं और एक भयानक चीज़ बन जाए इंसान और अपने ही दांतों का शिकार हो जाए। लेकिन जीन्स को ये हुक्म है कि किस वक्त जाकर इन दांतों में जितना इजाफा हो रहा है उतनी ही कमी भी साथ शुरू हो जाए और फिर दांतों को आगे बढ़ने का हुक्म नहीं है, रोक दिए जाते हैं। ये मज़मून जो है वो इंसानी जिस्म के हर हिस्से पर हावी है और इतनी तफसील है कि घंटों दरकार हैं फिर भी ये तफसील पूरी नहीं हो सकेगी। चूँकि साइंसदानों ने लिखा है कि जीन्स के अंदर जो मज़ामीन मख्फी हैं उससे जो हमने पर्दा उठाया है अभी बे इंतहा मज़ामीन हैं जिनसे ये गैब का पर्दा उठने वाला है। जो अब तक हो चुका है उसके मुतालिक भी अगर हम बयान करना चाहें या आप समझना चाहें तो दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां बन सकती हैं उन किताबों से जो इस मज़मून को तफसील से बयान करें। तो अल्लाह की शान तो अजीब है, उसका तो कोई हिसाब नहीं है। बस हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जो ये फरमाते हैं खुदा का ज़िंदा कलाम है जो ज़िंदा निशान अपने साथ रखता है और उन्हीं ज़िंदा निशानों में से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम भी तो एक निशान है जो आज ज़िंदा निशान के तौर पर दुनिया के सामने पेश हो रहे हैं। और कोई ये नहीं कह सकता कि इस्लामी मौजज़ात के किस्से पुराने हो गए, कहानियाँ थीं, उन कहानियों को हकीकत की दुनिया में अब फिर दोहराया जा रहा है। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ही नहीं बल्कि नेक अहमदी जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वाले हैं उनकी ज़िंदगियों में भी बकसरत निशान अता होते रहते हैं। मैंने एक दफ़ा छानबीन की तो मुझे मेरे इल्म के मुताबिक एक भी ख़ानदान ऐसा नहीं मिला जिसको खुदा तआला ने कोई निशान ना दिखाया। उनकी दुआओं की कबूलियत के निशान, उसके अलावा बहुत से निशान, ये भी मज़मून इतना है कि लामतना ही हो जाता है। बस हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इस कलाम पर गौर करें, खुदा का ज़िंदा कलाम है जो ज़िंदा निशान अपने अंदर और साथ रखता है। जब वो आसमान पर से उतरता है तो नए सिरे मुर्दों को कब्रों में से निकालता है। अब आसमान से उतरने का भी कोई ऐसा मफहूम नहीं कि अल्लाह ताला हरकत करता है ऊपर से नीचे की तरफ, बल्कि खुदा ताला तो कायनात में हर जगह मौजूद है। जब वो आसमान से उतरता है कि मतलब ये है कि जिस शख्स का दिल خدا کے نزدیک عرش بری بننے کا مستحق ہو جائے اس پر خدا جلوہ گر ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑا یہی نشان ہے. بس میں امید رکھتا ہوں کہ جماعت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ان زندہ نصیحتوں پر ہمیشہ عمل کرے گی اور دیکھیں گے وہ کہ ان کی تبلیغ, ان کی کوششوں, ان کی دعاؤں سے صدیوں کے مردے قبروں سے نکل کر زندہ ہو رہے ہوں گے. اللہ کرے کہ یہی ہو, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہونے والا ہے انشاءاللہ. آپ اگلے سال کے جلسے میں جو آنے والا ہے اس میں اس قسم کی خوشخبریاں سنیں گے کہ کتنے ہی مردوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیت نے پھر زندہ کر دیا. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.